الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں حاضر ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کے مضامین پر گفتگو کریں گے. سورہ بقرہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان یہ ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. مراد یہ ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ سورہ مبارکہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ ایک عظیم سورت ہے باعتبار حجم کے بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس سورہ مبارکہ میں 40 رکوع 286 آیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 6121 کلمات ہیں، اور حروف کے اعتبار سے 25500 حروف اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں. سورہ بقرہ کو بقرہ کا ہی نام کیوں دیا گیا؟ بقرہ اصل میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے رکوع نمبر 8ویں اور 9ویں کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ مذکور ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بقرہ پڑ گیا. یہ سورہ مبارکہ ایک عظیم سورت ہے حجم کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن عظیم کا نقطۂ عروج ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةِ، کہ ہر چیز کے لیے ایک بلندی ہے، اور جو قرآن کی بلندی ہے وہ سورہ بقرہ ہے. فرمایا اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے. یہ سورہ اگلی سورہ مبارکہ کے ساتھ مل کر، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں مل کر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نام دیا الزہراوین، یعنی جو نہایت ہی تر و تازہ ہیں، قیامت کے دن ظاہر اور روشن ہوں گی. ان دونوں صورتوں سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ دونوں صورتیں سائبان بن جائیں گی. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی کتاریں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہوگی، اور جادوگر اس صورت کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ بندے کے قریب آتا ہے، اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی طرح بندے کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، راستہ حق سے بندے کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور کرتا ہے، تلاوت قرآن سے دور رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں چلنے کی کوشش کرتا ہے اسے یہ راستے سے بھٹکانے کے لیے سامنے آ جاتا ہے. اور جب سورہ بقرہ کی جس گھر میں تلاوت ہوگی اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کفایت کر جائیں گی. ایک اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اس عظیم سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف نظر کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے انہیں بیان کیا گیا، اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے شکر کی بجائے اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا، اس کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کے جرائم کو بیان کیا گیا جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کرنا، کفر کرنا، آیات کو جھٹلا دینا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا، اور جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو توڑ دینا، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو موجودہ کفار کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباستیں تھیں ان کو بیان کیا گیا، اور مسلمانوں کو کفار کی دھوکہ دہی سے آگاہ کر دیا گیا. اس کے علاوہ بھی سورہ بقرہ میں بہت سے مضامین بیان کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا گیا اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک اور شبے سے پاک ہونے کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا. قرآن پاک سے جو حقیقی ہدایت کرنے والے لوگ ہیں ان کا ذکر کیا اور ان کے اوصاف کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. جو ازلی کافر ہیں، جو ایمان سے محروم ہیں، ان کا ذکر ہوا اور منافقین کی بری خصلتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں جو کفار شک کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام نہیں ہے، ان کفار سے قرآن مجید کی سورت جیسی کوئی ایک سورت لانے کا مطالبہ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اس کام کے اندر عاجز رہیں گے، یعنی یہ کام ان کے بس کا کام نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان ہوا اور فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو شان واضح فرمائی اس کا ذکر بھی سورہ مبارک میں موجود ہے. اس سورہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت، آپ کی پسندیدگی کی وجہ سے تحویل قبلہ ہوا، قبلہ کی تبدیلی ہوئی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عبادات و معاملات کا ذکر ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبہ کا حج، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، دینی معاملات میں قمری مہینوں کا اعتبار کرنا، ان پر اعتماد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے اور نکاح، طلاق، عدت اور رضاعت کے معاملات، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل اور لوگوں کے مال کو ناحق کھانے، شراب نوشی، جوا اور ماہواری کے ایام میں اپنی ازواج سے صحبت کرنا اور دیگر تمام اور بھی بہت سارے احکام. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان معاملات، ان عبادات کے بارے میں شرعی دستور فراہم فرما دیا. تابوت سکینہ، تالوت اور جالوت کی آپس میں جو جنگ چھڑی تھی اس کا بھی ذکر کیا. مردوں کے زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا واقعہ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چار پرندوں کے ذریعے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا نظارہ کرانے کا واقعہ بھی بیان ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع لانے والے اور گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی گئی اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے، روز جزا کے دن سے ڈرایا گیا. میرے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کے بنیادی مضامین پر اجمالی نظر کے بعد کچھ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کو اگر احاطہ نظر میں لایا جائے تو دو حصوں پر منقسم نظر آتی ہے، یا یوں بھی کہہ لیں کہ اس سورہ مبارکہ میں دو امتوں کا تذکرہ ہے، یا اس سورہ مبارکہ کو دو امتوں میں منقسم کر دیا گیا ہے. پہلے حصے کے خطاب میں جو رخ ہے وہ امت سابقہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اور جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمائندہ ہے، اور بنی اسرائیل کو یہ نمائندگی کم و بیش 2000 برس تک حاصل رہی. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی. مراد ان کے زمانے میں جتنے لوگ تھے ان سب پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فضیلت دی. اور لیکن پھر ایسا ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کائنات میں جلوہ گری ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت میں منتقل فرما دی. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب امتوں میں افضل بنا دیا. اور قرآن میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امتن اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی. اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں خطاب سابقہ امت بنی اسرائیل سے ہے، اور دوسرے حصے میں موجودہ امت مسلمہ مسلمانوں سے ہے. پہلے حصے میں 18 رکوع اور آیات 152 ہیں، اور دوسرے حصے میں 22 رکوع اور آیات 134 ہیں. بظاہر برابری نظر نہیں آتی، لیکن ہم ان دونوں حصوں میں اس اعتبار سے برابری دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے حصے میں رکوع کم اور آیات زیادہ ہیں، اور دوسرے حصے کے اندر رکوع زیادہ ہیں اور آیات کم ہیں. اس اعتبار سے ان دونوں حصوں میں برابری کی جا سکتی ہے. پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 رکوع بیان فرمائے، 18 رکوع میں سے تقسیم فرمایا، پہلے 4 حصے الگ اور پھر اس کے بعد 10 اور پھر 4 حصوں پر ان 18 رکوع کو اللہ تبارک و تعالی نے گویا تقسیم فرما دیا. پورے مکی قرآن کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو پہلے 4 رکوع کے اندر موجود ہے، یعنی 18 رکوع کا جو پہلا حصہ پارٹیشن میں ہم 4 رکوع کو دیکھتے ہیں، تو مکی قرآن جتنا نازل ہوا تھا اس دور میں اس اعتبار سے اس کا خلاصہ ان پہلے 4 رکوع کے اندر موجود ہے. پھر اگلے 10 رکوع میں بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو جاتا ہے. مضامین قرآن میں سے اس سورت کے ابتدا میں جس عنوان پر گفتگو موجود ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت کو بیان کیا، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، اور یہ کہ اس کتاب کے اندر کسی بھی طرح کسی بھی شک اور شبے کی گنجائش موجود نہیں. اور ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس آیت میں قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک وصف بیان کیا کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں. کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت کے اوپر کوئی دلیل موجود نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایک ایسی واضح اور مضبوط دلیل ہے جو خود روز روشن کی طرح واضح ہے. اور پھر اپنی ذات پر قرآن خود اپنی حقانیت کے اوپر واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہے، یہ اس کا کلام ہے. تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی. اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے اندر 2 رکوع کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق جو لوگ شک کرتے تھے اور انکار کرتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منزل نہیں ہے، تو ان لوگوں کے اس شک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چیلنج فرمایا کہ اس کی ایک سورت کے جیسی کوئی سورت لا کر دکھاؤ. اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ لوگ اس کام کے اندر عاجز رہیں گے. آئیے وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اس آیت مبارکہ میں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ تبارک و تعالی کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر کے رکھ دینے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. جی ہاں, حضور اللہ کی الوہیت پر سب سے اعلیٰ دلیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید فرقان حمید ہے. لہذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کر دیا گیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا عبدنا, کہ یہ قرآن ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا. خاص بندے سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اور پھر جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چیلنج فرمایا آیت کے اس حصے میں اور اس کی بعد والی آیات کے اندر قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ کے اندر ایک کھلی دلیل دی کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے, اگر تم قرآن کو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف مانتے ہو یا سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ, اور وہ صورت ایسی ہو جو فصاحت و بلاغت میں, حسن ترتیب میں اور غیب کی خبریں دینے میں وہ قرآن کی صورت جیسی ہو. لیکن چونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتا تھا کہ وہ ایسا نہ کر سکیں گے, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عاجز آنے کو بھی بیان فرما دیا. بیٹے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ چیلنج قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. آج بھی قرآن مجید فرقان حمید کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار ہیں, مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہ آیا, اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا. قرآن کو یہ اعجاز کیوں حاصل ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ قرآن کی اپنی فصاحت و بلاغت ہے. عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہ سوار تھے. ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن کے اندر اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے تھے. عمدہ الفاظ بولتے, چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت کے ساتھ تیار کر لیتے تھے, تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کرتے کہ چھوٹی سی بات تھوڑے سے کلام کے اندر بیان کرتے. یہ تو ہر ایک کے اندر کمال موجود ہوتا ہے, لیکن ایک بہت بڑی بات کو چھوٹے سے کلام کے اندر, چند جملوں کے اندر بیان کر دیتے تھے اور فصاحت و بلاغت کا بھی خیال رکھتے تھے. اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے, کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے, اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے تھے داخل ہو جاتے تھے, یعنی اتنے ماہر تھے. الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی چیز نے عاجز کیا ہے، اگر مات دی ہے، تو وہ اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا اور وہ اس کی مثل لانے سے عاجز آ گئے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے اور اس کے سننے والے کبھی سیر نہیں ہوتے اور نہ ہی اس سے اکتاتے ہیں، بلکہ وہ اس کی جتنی تلاوت کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت اپنے دل کے اندر پاتے ہیں، مٹھاس اس کی اترتی چلی جاتی ہے اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے۔ میٹھے اسلامی و مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی کوئی کتاب ہو، ایک دو مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، حد تین مرتبہ چار مرتبہ پڑھ لیجیے، انسان اکتا جاتا ہے۔ لیکن قرآن اللہ کا کلام یہ واحد کتاب ہے، یہ واحد کلام ہے کہ ہم جب اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں اس کی مٹھاس دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور یہ شوق ایمان والوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اگرچہ ایک سپارہ پڑھ لیا ہے لیکن بار بار اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور دل میں کسی بھی قسم کی کسی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت مولا کائنات مخدوم کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری جو زبانیں ہیں وہ مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات کم نہیں ہوتے۔ اور اگر مزید ہم دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں روب ہے، ہیبت ہے، قوت اور جلال ہے۔ جب کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بجینات کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے اسے سننے کا موقع مل جاتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جسے قرآن مجید فرقان حمید کے معنی سمجھ نہ آتے ہوں وہ بھی ان آیات بجینات کو جب سنتا ہے تو جسم پر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کو بڑی محبت سے، ذوق سے، شوق سے سننے لگتا ہے، اگرچہ نہ اس کا کوئی معنی سمجھ آ رہا ہے نہ اس کی تفسیر کے بارے میں علم رکھتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی عبارت میں اس کلام کے اندر ایک روب اور جلال موجود ہے کہ جو سننے والے اور پڑھنے والے کے دل پر اثر کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بے مثل کتاب ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے اندر مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلاً زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی جو کہ 100% پوری ہوئی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے فرما دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور پھر اگر نہ لا سکو، یعنی قرآن کی مثل نہ لا سکو، فرمایا اور پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ آیت کے اندر فرما دیا گیا کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، جو کفار ہیں، وہ اس جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور پتھروں سے مراد یہ نہیں کہ ان پتھروں کو سزا دی جائے گی، بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے انہیں وہاں مارا جائے گا، یعنی گویا کہ یوں کہہ لیں کہ ان پتھروں کے ذریعے سے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو سزا دی جائے گی، اور یہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جہنم پیدا کی جا چکی ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 20 آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی 3 قسمیں بیان فرمائیں, مومن, کافر اور منافق. اور اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں قرآن مجید فرقان حمید سے جو حقیقی ہدایت حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوصاف کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. جو ازلی کافر ہیں, ایمان سے محروم رہیں گے, ان کا بھی تذکرہ موجود ہے. اور پھر اس کے بعد کم و بیش 13 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی بری خصلتوں کو ذکر فرمایا. اہل ایمان کی نمایاں جو صفات ہیں وہ 5 ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا, ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, یہ کتاب جن لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا جن لوگوں نے بطور خاص اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا, ان کے اوصاف کو ذکر فرمایا. اور ان کا پہلا وصف بیان فرمایا, الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں, ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم رکھیں, ومما رزقناہم ینفقون, اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں یعنی خرچ کریں, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا, اور آخرت پر یقین رکھیں. یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر بن دیکھے ایمان لائے, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں, اور جو قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا وہ قرآن, اور سابقہ کتابوں پر ایمان لائیں, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, یہ لوگ ہدایت والے ہیں. اور ان کے لیے انعام کیا ہے؟ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون, وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی حقیقی محبت نصیب فرمائے, قرآن پڑھنے, اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.